بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات۔
یونیورسٹی طلباء سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ افغان جنگ کے بارے میں امریکہ میں اختلافات۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور امدادی کام۔ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت۔ بوشہر کا جوہری بجلی گھر اور مغرب کی پسپائی۔
ناظرین، گزشتہ دنوں یونیورسٹی طلباء کے وفد قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔ اس ملاقات سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے کہ ملت ایران کے دشمنوں کا محاذ کمزور ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران پیش رفت کی منازلیں یکے بعد دیگرے طے کر رہا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کی تفصیلات سنیے اس رپورٹ میں۔
قائد انقلاب اسلامی نے اتوار کے روز یونیورسٹی طلباء کے ایک پرجوش اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن کا محاذ کمزوری کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ ملت ایران ترقی و پیش رفت کے راستے پر گامزن ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے یہ بات زور دے کر کہی کہ گزشتہ تین عشروں کے دوران دشمنوں کی تمام تر سازشوں کے باوجود ملت ایران ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ خطے میں امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کی ناکامی کا گراف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مشرق وسطی میں توانائی کے ذخائر اور اسلامی بیداری کے مقابلے کے لیے براہ راست فوجی حملے کی پالیسی عملی طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کی حمایت، مذہبی و قومی منافرت کے فروغ اور رنگین انقلاب کے نام سے خطے میں اختلافات پیدا کرنے کی سازشیں بھی بری طرح ناکام ہو گئی ہیں اور شدید رسوم سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران کی پرم جوہری سرگرمیوں کو رکوانے کے لیے سیاسی دباؤ اور پابندیوں کی صورت میں کی جانے والی ناکام کوششیں بھی امریکہ کے لیے درد سر بن گئی ہیں، اور آج ایران کی انصاف کی طالب دنیا دیگر قوموں کو امریکہ سے مقابلے کا حوصلہ عطا کر رہی ہے، جبکہ علاقائی اور عالمی معاملات میں امریکی حکمرانی کو متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے، اور یہی نہیں بلکہ امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ میں زبردست کمی واقع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف عالمی نفرت میں بھی بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ خطے میں آنے والے امریکی الچیوں کے لاحاصل دوروں اور ہم خلاف واشنگٹن کا ہم نوا بنانے میں ناکامی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملت ایران کے دشمنوں کا محاذ کمزوری کا شکار ہو گیا ہے۔
ناظرین، امریکہ میں افغانستان سے فوجی انخلا اور افغان جنگ کے بارے میں اب امریکی فوجی اور سول قیادت کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ہمارے تجزیہ نگار نے کچھ اس طرح سے جائزہ لیا ہے۔
امریکی فوج کے ایک اعلی نے سے امریکی فوجیوں کے انخلا ایرن فوج کے کمانڈر جنرل جیمز کونوائے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا ٹائم ٹیبل جاری کرنے سے طالبان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور انہیں پھر سے منظم ہونے کا موقع ملے گا۔ اس سے قبل افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹریاس بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں صدر اوباما کے منصوبے کی مخالفت کا حق اپنے لیے محفوظ سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما اور امریکی فوج کے سربراہ دونوں کئی بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جولائی 2011 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا عمل شروع ہو جائے گا۔ افغان جنگ کے حامیوں کی جانب سے اس موقف کے اعلان کو امریکی سلامتی اور افغانستان امریکی فوجیوں کی جانیں خطرے میں پڑ جانے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ ان میں سے بعض نے تو صدر اوباما پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں اپنی جماعت کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے منصوبے پر زور دیا ہے۔ تازہ ترین سروے کے مطابق امریکہ میں افغانستان میں جاری جنگ کی حمایت میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے اور ہر 10 امریکی شہریوں میں سے 6 جنگ افغانستان کے مخالف ہیں۔ امریکی اخبارات نے اب جنگ افغانستان کو جنگ اوباما کا نام دیا ہے۔ سن 2009 میں اوباما کے وائٹ ہاؤس میں داخلے کے بعد سے اب تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے اور ان کے جانی نقصان کی حد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس نے فوجی اور سول قیادت کے درمیان افغان جنگ کے بارے میں بڑھتے ہوئے اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ سن 2011 کے وسط تک افغانستان میں فوجوں میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔
آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے اور صوبہ سندھ کے متعدد علاقوں کو اب خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر اس بارے میں کہتے ہیں۔
صورتحال یہی ہے کہ لوگ شروع میں تو بالکل مطمئن نہیں تھے، خاص طور پر حکومت تو بالکل بھوکھلا گئی تھی، یہ ایسی بڑی مصیبت اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا اور یہی سمجھا جا رہا تھا یہاں لوگ اب کیسے ہیں کہ گویا سیلاب لو آ گیا تھا، جس کا تذکرہ انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی پہنچنے کے لیے سوائے چند تنظیمیں، رضا کار تنظیمیں ہماری جو تھیں، یہ فوراً انہوں نے کام شروع کیا، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا، پھر انٹرنیشنل کمیونٹی آئی، اب خاصی حد تک یہ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، مدد کر رہے ہیں، لیکن سامنے اتنا بڑا ہے، واقعہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ میرا خیال ہے حکومتوں سے، اپنی حکومتوں سے خاصے بدزن ہوئے ہیں اور وہ ان کا پول بھی کھلا ہے۔ فوج کی کارکردگی غیر معمولی، فورن ایکشن میں بھی آئی ہے اور جو بھی ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا ہے۔ اب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، پہلے غیر ملکی امداد بھی بہت سست تھی، لیکن جب یو این او کے سیکرٹری جنرل نے اپیل کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ سیلاب تاریخ کا بدترین سیلاب ہے، کہ زلزلے، کشمیر کے زلزلے، سونامی سب سے بڑھ کر انسانوں کا ضیاع ہوا ہے اور اس افیکٹڈ لوگوں کی تعداد 2 کروڑ کے قریب ہے، اس وقت عالمی امداد بھی آنا شروع ہوئی اور تیزی سے آنا شروع ہوئی تو حالات کچھ بہتر ہوئے، اور اب بھی لیکن صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں ابھی شاید ہفتوں لگے اور انہیں اپنے گھروں پہ پہنچنے میں بھی شاید ابھی وقت کار ہوگا، پاکستان کی معیشت کو اپنے کے لیے شاید ابھی کئی برس لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان 10 سال پیچھے چلا گیا اپنی معیشت کے لحاظ سے اور اس وقت ایفرٹس ہر صوبہ بھی کر رہا ہے، وفاق بھی کر رہا ہے، لیکن غیر معمولی کاروائیاں پاکستانی فوج کر رہی ہے اور فوجی کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فوجی کا بول ہوتا ہے، فوجی کا کردار ہوتا ہے، اور مشکل ترین جگہوں پہ پہنچے ہیں، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے، بھری کی پوری کی پوری بستیاں جو ہیں وہ پانی میں غرق ہو گئی ہیں اور دریاؤں پر قائم سمجھیں کہ اگر ایک جگہ پر 28 پل تھے تو 25 پل بہ گئے اور ایک علاقے کا دوسرے علاقے سے رابطہ کٹ گیا ہے، تو غریب صورتحال ہے، ایک قیامت کا منظر ہے یہی کہا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں اس عالمی مدد کے بغیر اس وقت پاکستان کا اس مصیبت سے نپٹنا جو ہے نہیں ہوگا۔ جی
ناظرین، فلسطین کی قانونی حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے ایک بار پھر فلسطین اور اسرائیل براہ راست مذاکرات کی مخالفت کی ہے۔ ہمارے تجزیہ نگار نے صورتحال کا کچھ اس طرح جائزہ لیا ہے، سنیے اس رپورٹ میں۔
تحریک مزاحمت اسلامی فلسطین حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ خالد مشعل نے اسرائیل کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کے براہ راست مذاکرات کا واحد نتیجہ فلسطینیوں کے حقوق ضائع ہونے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ملت فلسطین اسرائیل کے ساتھ ساز باز کو ہرگز قبول نہیں کرے گی، اور ملت فلسطین کے حقوق نیز فلسطینی اقدار سے غداری کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے بھی دوسری فلسطینی تنظیموں کے رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی مخالفت کی ہے۔ 90 کے دہائی کے ابتدائی برسوں میں شروع ہونے والے مشرق وسطی مذاکرات کے نتیجے میں اسرائیل کی توسیع پسندی، جارحیت اور قبضے میں اضافے کے سوا کچھ اور برآمد نہیں ہوا۔ صہیونی حکومت نام نہاد امن مذاکرات کو خطے میں اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر اور فلسطینی اتھارٹی سمیت تمام عرب فریقوں کو یہ جتلانے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جب بھی امن مذاکرات کو پھر شروع کرنے کی غرض سے سرگرم ہو جاتے ہیں تو فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اور توسیع پسندانہ اقدامات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسرائیل ایک ایسے وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کا راگ الاپ رہا ہے جب اس نے فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینیوں کے گھروں کے انہدام کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے یہ اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسرائیل خطے میں امن کا خواہاں نہیں ہے، اور صرف مجرمانہ اقدامات کے خلاف اٹھنے والے عالمی اعتراضات کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اس صورتحال میں فلسطینی اتھارٹی منفی نتائج کو خاطر میں لائے بغیر مذاکرات پر زور دے رہی ہے، جس سے فلسطینی عوام میں اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔
ناظرین، گزشتہ ہفتے ایران کے حوالے سے جو ایک اہم خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بوشہر کے جوہری بجلی گھر میں جوہری ایندھن بھرنے کا عمل شروع ہوا، اور اس میں آئی اے ای کی نگرانی بھی شامل تھی اور ساتھ ہی روس ایٹم کمپنی کے نمائندے بھی شریک۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر عباس حاجی نجاری صاحب۔ نجاری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه۔
نجاری صاحب، اس حوالے بات بہت زیادہ ہیں کہ بوشہر کا ایٹمی بجلی، اس کی ایک اپنی ایک تاریخ ہے اور اس میں تاخیر بھی بار بار ہوتی رہی ہے، ساتھ ہی اس عمل کا جو ایندھن بھرنے کا عمل شروع ہوا تو اس کا بڑے پیمانے پر یورپی ذرائع ابلاغ میں انعکاس بھی سامنے آیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یورپی ممالک کچھ ایران سے اور مطالبات کرنے شروع کر دیے، تو ہم ان ساری باتوں پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کی تاریخ ہے کتنی پرانی، اور کب اس ایٹمی بجلی گھر کی ساخت اور تعمیر کا آغاز ہوا؟
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،
اسلامی انقلاب کی کامیابی سے خود امریکیوں نے جو تخمینہ لگایا تھا اس کے مطابق ایران کو 1000 میگا واٹ کے 20 بجلی گھروں کی ضرورت تھی۔ اسی تخمینے کے مطابق کئی مغربی ملکوں نے ایران کے ساتھ ایٹمی بجلی گھر بنانے کے لیے کے معاہدے کیے، ان میں سے ایک بوشہر کا ایٹمی بجلی گھر تھا۔ سب سے پہلے اس بجلی گھر کے لیے جرمنی نے ایران کے ساتھ 1975 میں معاہدہ کیا تھا۔ جرمن اہلکاروں نے یہ اس بجلی گھر پر کام شروع کیا، تنصیبات جو ہیں وہ بن کر تیار ہوئیں، بعض وسائل بھی ایران منتقل کیے گئے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور اس کے نتیجے میں جو تغیرات آئے، اس کے پیش نظر مغرب والوں میں ایران کی ترقی کی بابت تشویش پیدا ہوئی، اسی لیے اسلامی انقلاب کامیابی کے بعد جرمنی نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر پر کام جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر مسلط کردہ جنگ ہوئی. بہرحال جرمنی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کا کام رک گیا 1992 میں. اس کے بعد کے جب جرمن الگ ہو گئے اس معاہدے سے تو ایران نے روسیوں سے معاہدہ کیا اس ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر جاری رکھنے کے لیے, اور طے یہ پایا کہ 2000 تک یہ ایٹمی بجلی گھر روسی بنا کر مکمل کر دیں گے. مدت میں جو معاہدہ روسیوں سے جو معاہدہ ہوا اس کے بعد سے اب روسیوں نے 25 بار ایٹمی بجلی گھر تکمیل جو مدت تھی اس کو آگے بڑھایا, یہاں تک کہ اس سال بہرحال یہ تک مکمل ہوا اور اس ایٹمی بجلی گھر میں
گھر کی بات ہو گئی کہ کب اس کی ساخت کا آغاز ہوا اور کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انقلاب اسلامی کی بعد اور خاص طور پر 1992 میں جب روس کے ساتھ یہ قرارداد اور یہ کانٹیکٹ سائن ہو گیا تو, اور روس نے کیا کہ وہ سن 2000 میں اس کی تکمیل کر دے گا, تو اب اس میں بار بار کی تاخیر جو روس کی جانب سے ہوئی اس کی وجوہات کیا تھیں, کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے روس جو ہے وہ اس کو بر وقت مکمل نہیں کیا اس نے؟
روس ها دو سه دلیل رو اشاره میکنه.
روسی دو تین وجوهات کا ذکر کرتے ہیں. ایک دلیل ان کی جرمن اور روسی ٹیکنالوجی میں جو فرق ہے وہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے جو ہے ہماری وہ تنصیبات اور ٹیکنالوجی میں فرق ہے. بعض اوقات جو ہے کی وجہ جو ہے وہ وجوہات کو بیان کیا ہے کہ بھائی یہ پیسہ جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا, کہ ایران نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا بلکہ پیسہ ہم نے معاہدے کے مطابق دیا. لیکن اہم ترین وجہ جو ہے تاخیر کی وہ مغرب کا دباؤ رہا ہے. جب روسیوں کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تو امریکیوں نے اس کی مدد کی, اس لیے کہ بہرحال بوشہر کا اگر مکمل ہو جاتا ہے تو ایران میں فیول سائیکل کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے, اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو جو امریکیوں کو پسند ہوتی. اسی وجہ سے اس مدت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ روسیوں نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے بارے میں خود روسیوں نے امریکیوں کے ساتھ بھی بارگین کیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے امریکہ سے کافی سہولتیں حاصل کی ہیں. آپ دیکھیں کہ یورپ کے جو پروجیکٹ تھا وہ رک جانا مغرب والوں سے, بہرحال روسیوں نے کافی سہولتیں حاصل کی. لیکن بہرحال روسی جو تھے وہ اپنے بین الاقوامی اعتبار کے تحفظ کے لیے مجبور ہوئے اس کو مکمل.
بوشہر کے جوہری بجلی گھر میں ایٹمی ایندھن بھرنے کا کام شروع ہوا تو اس پر یورپی ذرائع ابلاغ اور مغربی حلقوں میں کافی رد عمل سامنے آیا, اور اس کو بڑے پیمانے پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاں جو ہے پروپیگیٹ کیا اور اس کا جو ہے وہ تشہیر کی ہے. تو وہ پروپیگنڈا اور وہ تشہیرات کیا ہیں اور اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟
نیروگاہ زمانی داره راه اندازی میشه که ما در
اوج بوشهر کا ایٹمی بجلی گھر ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے کہ پر عائد پابندیاں اپنے اوج پر ہیں. سلامتی کونسل کی قرارداد, امریکہ اور یورپ والوں کی پابندی کی قرارداد ہیں, یہ تمام چیزیں اس بات کا باعث بنی ہیں کہ ایران پر جو دباؤ ہے وہ بڑھ جائے. ایسے وقت میں یہ ایٹمی بجلی گھر جو اس کا افتتاح ہوتا ہے تو یہ ایران کی کامیابی کی دلیل ہے. بہرحال اس پر جو ہے اس کے بڑے مثبت رد عمل آیا ہے. خود امریکی ذرائع ابلاغ میں سے ایک نے لکھا ہے کہ اس ایٹمی بجلی گھر کے بعد دنیا والوں کی نگاہیں ایران پر مرکوز ہیں. خود علاقے میں بلکہ دنیا میں ایران کا اعتبار بڑھا ہے. خود سی این این نے اعلان کیا ہے کہ بوشہر ایٹمی گھر کا چالو ہونا امریکہ پر ایران کی کامیابی کی دلیل ہے. حتیٰ فاکس نیوز نے بھی کا رد عمل بھی کچھ ایسے ہی رہا ہے. مجموعی طور پر عمل ذرائع ابلاغ کا سامنے آیا ہے اس میں اس معاملے میں ایران کی کامیابی کا اعتراف کیا گیا ہے اور امریکوں پر بہرحال ایران کی فتح کا اعتراف کیا گیا ہے.
ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے اس میں کوئی شک نہیں, اور تمام ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو ایران کی کامیابی قرار دیا. لیکن اس کے بعد رد عمل سامنے آیا وہ خاص طور پر امریکہ کی جانب سے آیا کہ اب بوشہر کے جوہری بجلی گھر کے افتتاح کے بعد اور اس میں جوہری ایندھن بھرنے کے بعد اب ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو مطالبہ ہے امریکہ کا, اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں اور کیا ایران اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟
ما در تهران یه نیروگاه دو مگاواتی داریم که
تهران میں ایک بجلی گھر ہے دو میگا واٹ کا جسے 40 سال پہلے امریکہ نے بنایا تھا. یہ جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کو 20% افزودہ یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے. رواں سال دیکھا کہ امریکیوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ ایٹمی ری ایکٹر ہے اس کا ایندھن ایران کو نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا بائیکاٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے, جبکہ 20% افزودہ یورینیم جو استعمال ہوتا ہے تہران کے ایٹمی ریئیکٹر میں یہ ریڈیو ایکٹیو تیار ہونے والی دواؤں کے لیے ہیں, یہ نیوکلیئر میڈیسن کے لیے ہے. تو امریکہ ایران کی مدد نہیں کرنا چاہے, وہ ایران ایٹمی بجلی گھر کے لیے ایٹمی ایندھن کی ضرورت ہو اس کو, یا اس کو نیوکلیئر میڈیسن کے لیے اور تحقیقات کے لیے مریضوں کی دواؤں کے لیے ایٹمی ایندھن کی ضرورت ہو, وہ جب چاہیں گے بند کر دیں گے. لہٰذا ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ان پر انحصار کریں گے کہ جب وہ ایندھن دیں گے تو ہمارا کام ہوگا, جب ایندھن نہیں دیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا, کہ ہم یہ صورتحال کو تو قبول نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہمارے مد نظر 10 ایٹمی بجلی گھر ہیں. ان ایٹمی بجلی گھروں کو ضرورت ہوگی. ہم اس سلسلے میں ان پر انحصار نہیں کر سکتے کہ ہم انتظار کریں کہ وہ ایندھن دیں تو ہم کام کریں, نہ دیں تو کام نہ کریں. اسلامی جمہوریہ ایران کا جو نظام ہے اس بات کے پیش نظر کہ ہماری جو ایٹمی سرگرمیاں ہیں مکمل طور پر پرامن ہیں, این پی ٹی کے مطابق ہیں, ایران نے اس کو قبول کیا ہے. بنابراین ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی ضرورت کا ایندھن تیار کرے.
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس گفتگو میں تشریف لائے, اور سامعین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.